السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصدوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كان لكم عدوا مبينا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. سورة النساء کے رکوع نمبر 15 یعنی آیت نمبر 101 سے اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اب صلاۃ الفجر کے حوالے سے حکم دیا گیا کہ وَإِذَا غَرَقْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جب تم زمین میں سفر کرنے لگو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ چاہے وہ اللہ کے راستے میں قتال کا سفر ہو یا اس کے علاوہ کوئی عمومی سفر ہو، اللہ کے رسول نے ہر سفر میں نماز میں قصر فرمائی. یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی چار فرضوں کی بجائے دو فرض ادا کیے جاتے ہیں. یہ قصر کی اجازت کا مسئلہ اس مقام پر بیان ہوا. اس کے بعد آیت نمبر 102 ہے جس میں صلاۃ الخوف کا بیان ہے. اگر دشمن کا خوف ہو اور وقت کم ہو یا محاذ جنگ پر حملوں کے اندیشے ہو تو بتایا گیا کہ صلاۃ الخوف ادا کر لی جائے. اس کی کئی صورت احادیث کو علماء نے بیان کی. ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امام تھے اور تمام صحابہ کی خواہش تھی کہ سب آپ کے پیچھے ہی نماز ادا کریں، اور مثال کے طور پر دو رکعتیں ادا کرنی ہیں تو بڑی جلدی صورت حال ہو جاتی ہے. ایک رکعت اللہ کے رسول ادا کریں گے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لیں، باقی لوگ دفاع کریں گے، جنگ کریں گے. جنہوں نے ایک رکعت پڑھ لی وہ چلے جائیں، اللہ کے رسول انتظار کریں، جو لوگ دفاع کر رہے تھے وہ آ جائیں اور ایک رکعت اللہ کے رسول کے ساتھ رہے. اللہ کے رسول کی دو رکعتیں ہو گئیں، اب جو یہ بعد میں آئے تو یہ اپنی ایک اور رکعت مکمل کر کے دو پوری کر لیں، اور جو پہلے چلے گئے تھے جن کی ایک ہوئی تھی وہ واپس آئیں اور ایک رکعت دوبارہ پڑھے گا. یہ ہے صلاۃ الخوف کی ایک کیفیت جو احادیث میں آتی ہے. لیکن اب تو کیونکہ کئی جماعتیں ہو سکتی ہیں، اس وقت تو معاملہ یہ تھا کہ سب کی خواہش یہ تھی کہ امام اللہ کے رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہتے ہیں بیان کی ہے. بہرحال ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے، ہنگامی حالات کے اندر احکامات میں آسانی ہوتی ہے، اس کا ذکر کیا گیا. لیکن ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، چاہیے کہ اہل ایمان اپنے بچاؤ کا سامان لیے رکھے اور اپنا اسلحہ بھی ساتھ رکھے. جس سے کہ کفار کی تو کوشش یہ ہے کہ یہ مسلمان اپنے ہتھیاروں سے، اپنی جنگی تیاروں سے غفلت سے مبتلا ہو اور یک بارگی حملہ کر کے ان کو ختم کر دے. مزید فرمائے گا وَقُلُوا حِذْرَهُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو. آج کی زبان میں کہا جائے گا تو ڈیٹرنٹ تمہارے پاس ہونا چاہیے. اگر ایٹم بم بھی بنانا پڑے دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے اور اہل ایمان کی حفاظت کے لیے تو ہمارا دین اس کا ہمیں حکم دیتا ہے. اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 103 میں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی. اور سال بھر میں پوری زندگی میں روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، صرف معاملہ رمضان کے حد تک نہیں. اللہ ہمیں پورا سال زندگی بھر تمام نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر مقررہ اوقات میں جماعت کی پابندی بھی لازم ہے مردوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد کفار کے مقابلے کے لیے کہا گیا کہ وَتَرْكُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، مسلمانوں ان کا مقابلہ کرو اور ان سے جنگ بھی کرنی پڑے تو کرو، اور ان کے مقابلے میں زیادہ محنت کرو، اس لیے کہ وہ اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو یہ امید نہیں رکھتے. یہ مخالفین ہم تو باطل پر ہے نا، یہ تو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، اس کے باوجود اپنے باطل نظام کے لیے یا باطل نظریات کے لیے نہیں محنت کر رہے. تم تو حق والے ہو، اللہ کی امید رکھتے ہو، آخرت کی امید رکھتے ہو، تمہیں اس سے زیادہ بڑھ کر محنت کرنی چاہیے اللہ کے دین کے لیے. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد سورۃ الرعد کا آغاز ہوتا ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ نبی، جو بصیرت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیے اور کسی کی طرف داری نہ ہو جائے. ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول ایسا نہیں کر سکتے تھے، یہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ جب فیصلہ کرنے لگو دو افراد یا دو پارٹیوں کے درمیان یا عدالتوں کے فیصلے ہو تو کسی کی طرف داری کا معاملہ نہ کیا جائے. اس کے بعد بتایا گیا منافقین کے حوالے سے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کرتے اور ان کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان سے چھپتے پھرتے. فرمایا کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ اللہ سے چھپتے ہیں، یہ معاف کیجیے گا، یہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں نہیں چھپتے. اللہ کے ڈر لوگوں کے مقابلے میں اللہ کا ہونا چاہیے. اللہ کا یہ خوف نہیں سازش کر رہے اہل ایمان کے خلاف, لیکن اہل ایمان کے سامنے آنے سے کتراتے چھپتے پھرتے. اس کے بعد کہا گیا کہ جو لوگ اس دنیا میں جھوٹے مقدمات میں کسی کی پیروی کرتے, کسی کی جھوٹی گواہی لیتے تھے بچانے کے لیے, فرمایا قیامت کے دن یہ کوئی جھگڑا کر سکیں گے ایسے لوگوں کے لیے جن کے لیے آج جھوٹی گواہی دے رہے؟ فرمایا کہ فمن یجادل اللہ عنہ یوم القیامت ام من یکون علیہ وکیلا, کون اللہ کے سامنے ان لوگوں کے لیے جھگڑا کرے گا قیامت کے دن, یا کون ان کا وکیل بنے؟ آج بھی ایسے وکلا بھی ہیں جو جھوٹے مقدمات کی پیروی کرتے ہیں, پیسہ بنانے کے خاطر مصروفوں کو سزا دلوا دیتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو جھوٹی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو کہا گیا آج تو تم لوگوں کی طرف داری کر رہے ہو, کل اللہ کے سامنے تمہارا حوصلہ ہوگا کہ ان کی طرف داری کر سکو. اس کے بعد بتایا گیا کہ جو کچھ گناہ کمائے اور کسی اور پر الزام تراشی کرے یہ بہت بڑے بہتان کی بات ہے اور بہت بڑے گناہ کی بات ہے. اس کے بعد سفر میں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اس میں فرمایا گیا کہ جو لوگ تنہائیوں میں بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے ہیں یہ سرگوشیاں درست نہیں. دوسروں کے متعلق پلاننگ کرنا, منصوبہ بندی کرنا, کھانا پوسی کرنا, یہ ایسی چیزیں جائز نہیں. ہاں تنہائی میں کسی سے کوئی بات کرنی ہو تو تین کاموں کی اجازت دی گئی ہے. نمبر ایک, الا من امر بالصدقہ, مطلب یہ کہ جو کسی کو صدقہ کرنے کی ترغیب دلائے, او معروف یا بھلائی کرنے کی ترغیب دلائے, او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی ترغیب دلائے. تو یہ تین کام ہیں تنہائی میں کسی کو کہنا چاہیے. ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے, کسی دوسرے کو کہیں بھائی اس کی مدد کرو صدقہ کرو. اسی طرح کسی کی اصلاح کرنی ہو, برائی اس کے اندر ہے, یا کوئی نیکی کی دعوت دینا چاہے تو سر عام لوگوں کے ساتھ اس کا نام لے کر اس کو اس کی عزت نفس کو مجبور نہ کرے بلکہ تنہائی میں سمجھانا چاہیے. اور تیسری بات, لوگوں میں صلح صفائی کرانی ہو تو ایک شخص کے پاس یہ پارٹی کے پاس جا کے اس کو سمجھایا جائے, ڈورا نہ پیٹا جائے, دوسرے کے پاس جا کے اس کو سمجھایا جائے اور دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد یہ آیت بڑی اہم فرمایا, آیت نمبر 115 میں, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, اور جو کوئی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا کہ جبکہ اس پر ہدایت ظاہر ہو چکی, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور اہل ایمان کے راستے کے خلاف چلے گا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, تو اسی راستے کے حوالے اس کو کر دیں گے جو اسے اختیار کیا اور اسے جہنم میں ڈالیں گے. وساعت مصیرا, اور وہ لوٹنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے. اصل میں پشمنظر میں ایک واقعہ تھا, ایک منافق نے چوری کر کے الزام لگا دیا تھا یہودی پر. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا کہ یہ منافق جھوٹا ہے اور آپ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا. اس نے اسلام کو چھوڑ کر شرک کی روش اختیار کر لی, مشرکین سے جا ملا. فرمایا کہ جو رسول کے فیصلے کے بعد وہ پھیر لے اس کے لیے جہنم. نبی فرمایا کہ جو ایمان لانے والوں کے راستے کو چھوڑ کر دے اور راستے اختیار کرے گا اس کے لیے بھی جہنم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت اجماع کے لیے دلیل ہے. جس مسئلے پر امت کا اتفاق ہو جائے, اب جو اس کے خلاف جائے گا وہ اسلام کے راستے سے ہٹ جائے گا اور اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد 18 کو شروع ہوتا ہے, آیت نمبر 116 ہے, شرک کی مذمت کی گئی جس کا بیان اسی سورت کی آیت نمبر 48 میں بھی آ چکا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے کسی کو. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا وہ معاف فرما دے. شرک صرف قبر پرستی یا بتوں کو پوجنے کا نام نہیں, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں اور اللہ کی عبادت میں کسی طرح نہیں کسی کو شریک کرنا شرک ہے. اللہ کی عبادت کے دو اجزاء ہیں, محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت. کسی کی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر آ جائے گی, شرک کا رویہ ہو جائے. کسی کی اطاعت یا کسی کے قانون کی پیروی اگر اللہ کے قانون کی پیروی کے برابر آ جائے, اللہ کی اطاعت کے برابر آ جائے, یہ شرک کا رویہ ہو جائے گا. اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق دے. اللہ کے نظام کے مقابلے میں کسی اور کو نظام مانا جا رہا, اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کو قانون مانا جا رہا, اللہ کی اتھارٹی کے معاملے میں مقابلے میں کسی اور کی اتھارٹی مانی جا رہی ہو, شرک ہو جائے. فرمایا کہ وہ شریک باللہ, اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا, فقد ضل ضلالا بعیدا, وہ بہت دور کی گمراہی میں جا رہا. اس کے بعد مشرکین کا بیان ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. اس کے بعد شیطان کا ذکر ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے یہ وعدے کیے تھے کہ میں تیرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا. شیطان نے کہا تھا لا تقبلن من عبادك نصيبا مفروضا، میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ ضرور مقرر کر لوں. اس زمانے میں بتوں کے لیے ذبیحے کیے جاتے تھے، آج مزار والوں کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، مردوں کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں اللہ کی رضا کے مقابلے میں. یہ شیطان نے حصہ مقرر کر لیا. اسی طرح حدیث میں ہے کہ جس کھانے کے کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس میں شیطان کا حصہ مقرر ہو جاتا ہے. نبی شیطان کے منصوبوں کا بیان، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں بہکاؤں گا اور ضرور امیدیں دلاؤں گا. امیدیں اس بات کی کہ کرنا کرانا کچھ نہیں، اگر کچھ نہیں کریں گے، اور تمنا بڑی لمبی چوڑی ہوں گی کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے. یہ شیطان کا ایجنڈا ہے. ضرور انہیں حکم دوں گا، سکھاؤں گا کہ یہ جانوروں کے کانوں کو چیر دیں گے. بتوں کے لیے جانوروں کو مخصوص کر دیا کرتے تھے، آج مزاروں کے لیے کر دیا جاتا ہے. معاذ، یہ ہے شیطان کا ایجنڈا کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جائے یا مخصوص کیا جائے. ایک اور اہم بات، اور شیطان نے کہا کہ میں انہیں سکھاؤں گا تو یہ اللہ کی تقدیر میں تبدیلی کرے. اس میں کئی باتیں علماء نے بیان کی، مثلاً عورتوں کو گھروں سے نکال کر میدان میں لے آنا، یہ ان کی فطری صاف کے خلاف ہے. فیملی پلاننگ کو پروموٹ کرنا، اللہ نے عورت کو نظام دیا ہے کہ وہ بچوں کو جنم دے، اب اس کو روکنا یہ فطرت کے خلاف بغاوت. اسی طرح علماء نے یہاں تک لکھا داڑھی فطرت میں سے ہے، جیسے حدیث میں سے بھی ہے، یہ بھی فطرت کے خلاف ہو جائے گی باہر کی کوئی شخص داڑھی کو صاف کر رہا. اللہ ہمارے مردوں کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح عورتوں کو بے حیائی کی طرف لے کر آنا، ان کی شرم و حیا جو کہ ان کا فطری زیور ہے اس سے عاری کرنا، یہ بھی فطرت کے خلاف بغاوت ہو جائے گی. یہ شیطانی معاملات جس کا شیطان نے ذکر کیا کہ میں اے اللہ تیری تقدیر میں تبدیلی کرنے کا ان لوگوں کو حکم دوں گا، لیکن اللہ نے آگے فرمایا وما یعیدہ الشیطان الا غرورا، شیطان کے یہ وعدے دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں. اللہ ہمیں شیطان کے فریبوں سے اور دھوکوں سے بچنے کی توفیق دے اور رحمان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 23 ہے، فرمایا گیا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، مسلمانوں میں تمہاری آرزوؤں اور تمناؤں سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ. محض امیدیں رکھنے سے، تمنائیں کرنے سے کوئی نجات کا معاملہ نہیں ہوتا. فرمایا من یعمل سوءا یجزی به، جو کوئی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست پائے گا نہ ہی کوئی مددگار. اس کے برعکس فرمایا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى، اور جو کوئی عمدہ عمل کرے، نیک عمل کرے، عمر ہو یا عورت، وہ مؤمن، بشرطے کہ وہ مؤمن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون نقیرا، اور اس پر دل کے برابر بھی دل نہیں ہوگا. اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ اس سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد 19 رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اس میں ایک ضمنی مسئلہ پہلے بیان ہوا کہ اس زمانے میں یتیم لڑکیاں جو کسی کی زیر سرپرستی آ جایا کرتی تھیں، تو ان کے ولی ان کے مال کو ہڑپ کرنے کے خاطر اسے نکاح کر لیتے تھے، لیکن ان کا مہر ادا نہیں کرتے. بتایا گیا کہ اس سے بچو، اور نبی فرمایا ان تقوموا یتاما للقسط، کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف و قائم رہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے بعد آیت نمبر 128 ہے، ان عورتوں کو ایک طریقہ بتایا گیا کہ جو اپنے شوہروں کی جانب سے بے رغبتی محسوس کرے. اس کا حاصل علماء نے یہ لکھا کہ عورت اپنے کچھ مطالبات اور حقوق میں کمی کر دے تو شوہر ممکن ہے اس کی طرف راغب ہو جائے، کیونکہ طبیعتوں میں ایک لالچ ہوگی. مثلا علماء نے لکھا کہ عورت اپنے نان نفقے کی اماؤنٹ میں کچھ کمی کر دے تو شوہر اس کی طرف رغبت کر لے گا. اسی طرح اگر کسی معاشرے میں، کیونکہ ہمارے تو یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ کوئی نکاح ہو، وہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا کوئی فرض بھی نہیں، لیکن اس کی اجازت قرآن دے دی، تو کہیں اگر ایک سے زائد بیویاں کسی کی ہو تو اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا اس آیت کے ضمن میں کہ کوئی عورت اپنی باری میں کمی کر دے اور مطالبات سے کمی کر دے تو شوہر کی رغبت اس کو مل جائے. یہ ضروری مسئلہ عورتوں کے لیے بیان ہوا اپنے شوہروں کی رغبت حاصل کرنے کے. اس کے بعد آیت نمبر 129 میں کہا گیا کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہو تو انصاف تو وہ ضرور کرے، لیکن ایک انصاف ہوتا ہے ظاہری معاملات، ایک جوڑا ایک کو لا کر دے تو دوسری کو بھی لا کر دے، نان نفے میں کسی کو اتنی 1000 روپے کی رقم دے رہا ہے دوسری کو بھی اتنی دے، یہ ہے اختیاری معاملہ. لیکن علماء نے اس کے ذیل میں لکھا کہ ایک ہے غیر اختیاری معاملہ، کسی کی طرف بیوی میں اعلان زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے انصاف کرنا لازم ہے. فرمایا گیا کہ ایسا نہ کرو کہ ایک پر اتنے متوجہ ہو جاؤ، ایک بیوی کی طرف اتنے جھک جاؤ کہ دوسری بیچاری لٹکتی رہ جائے، معلوم ہو کہ اس کا شوہر ہی نہیں، ایسی بھی انصافی نہیں کرنی. اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 130 میں کہ طلاق کا معاملہ آ سکتا ہے، بہت سے اقدامات بتائے گئے سورہ البقرہ میں ہم نے سمجھے تھے، لیکن اگر طلاق کا معاملہ آ ہی جائے تو دین میں یہ جائز لٹکتا رہ رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما سکتا ہے. فرمایا وہیں یہ دفر رہا انسان، اگر وہ دونوں جدا ہونا چاہیں گے تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے، اللہ ہر ایک کا پیدا کرنے والا ہے، پھر وہ راستہ کھول دے گا. حرام نہیں ہے طلاق دینا، یہ ہندوؤں کے تصور ہوگا، عیسائیوں کے طلاق دینا روا نہیں، ہمارے دین میں جائز ہے، حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ترین ہے لیکن جائز ہے، اگر ایسا مرحلہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا ہے. اس کے بعد حکم دیا گیا اللہ سے تقوی اختیار کرنے، اس لیے کہ خاندانی معاملات میں جب تک اللہ کا خوف دلوں میں نہ ہو تنہائی میں بے انصافی ہوئی جاتی، اس کے علاوہ بھی بے انصافی ہوئی جاتی ہے. فرمایا کہ اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، یہ تقوی جتنا تمہارے دلوں میں ہوگا اتنا تم اللہ کی نافرمانی سے بھی بچو گے اور گھریلو معاملات میں بھی انشاءاللہ درستگی رہے. اس کے بعد 20 رکوع کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اس یعنی انصاف کے قائم کرنے والے بن کر، شہداء علی اللہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر. عدل کی گواہی دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ انفرادی معاملات میں بھی ہو سکتا ہے، یہ عدالتوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی عدل کی گواہی کیا ہے کہ زمین اللہ کی ہے، اس کا حق ہے کہ اس پر اس کا نظام نافذ ہو. اس عدل کے جسٹس کے قیام کی جد و جہد اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ بلو علی انفسکم ابالغالی نہیں بل اقربین، چاہے گواہی تمہارے اپنے خلاف جائے، والدین کے خلاف جائے، رشتے داروں کے خلاف جائے، گواہی حق کی عدل کی بات ہے. ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولی بہما، چاہے مالدار کا معاملہ ہو یا محتاج کا، اللہ سب سے بڑھ کر ہر ایک کا خیر خواہ ہے. کسی کی امیری کی وجہ سے خوف کھا کر عدل کی بات کرنے سے رک نہ جانا، کسی کی غربت کا لحاظ کر کے عدل کی بات سے رک نہ جانا، اللہ ہر ایک کا خیر خواہ ہے. تو کسی کی محبت تمہیں روک نہ دے عدل کی بات کریں، یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم، عدل کی بات اللہ کے لیے گواہی. اس کے بعد آئے نمبر 136 بہت اہم بیان ہے ایمان حقیقی کے بیان کے حوالے سے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب یعنی قرآن پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ بڑا عظیم مقام قرآن، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر کتاب. حدیث بات مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ ابھی تم نے اگر زبان سے قبول کیا تو کافی نہیں، دل سے قبول. حقیقی ایمان دل میں ہوتا ہے، یہ بات سورہ الحجرات آیت نمبر 14 اور 15 میں تفصیل سے بیان کی ہے، انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو مطالعہ ہوگا. دل میں ہوتا ہے حقیقی ایمان، بچپن میں پڑھتے جب ہمارے بچے پڑھتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبانی کلامی دعویٰ کافی نہیں مانتا، دل کی گہرائی سے قبول. اچھا دل میں جب ایمان ہوتا ہے تو عمل لازم درست ہوتا ہے، تو وہ بیش 70 مرتبہ قرآن میں ہے آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اندر ہوگا عمل نیک ہوگا، بے عملی بتا رہی ہوتی ہے دل میں ایمان نہیں. اللہ ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے. یہ ایمان اولا ملتا ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں اس کا بیان. پھر یہ ایمان تازہ ہوتا ہے اس کائنات میں اور ہمارے اپنے اندر اللہ کی موجود نشانیوں پر غور فکر سے. پھر یہ ایمان ملتا ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 اس کا ذکر ہے. اللہ ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے. اس کے بعد منافقین کا بیان ہے. نفاق کے متعلق میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن پھر جب دین کے تقاضے آتے ہیں، جان و مال کے تو قرار اختیار کرتے ہیں. تو اس مقام پر جو آیت نمبر 137 ہے بتایا جا رہا ہے کہ نفاق ایک دم پیدا نہیں ہوتا, تدریجاً گریجولی پیدا ہوتا ہے. آدمی کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے ہٹتا ہے, کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے ہٹتا ہے, یہاں تک کہ پیچھے ہی ہو جاتا ہے. فرمایا ان الذين امنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے تم نہ کفروا پھر وہ کافر ہو گئے یعنی انکار کر دیا, عمل نہیں کرنے لگے, عمل کو چھوڑ دیا. تم امنوا جب وہ ایمان لائے تم نہ کفروا پھر انہوں نے کفر کیا, تم زادوا کفرا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے. اب یہ ہے جو نفاق کی طرف جاتے ہیں. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا, اللہ انہیں ہرگز معاف نہ فرمائے گا اور نہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما, منافقین کو خوشخبری دے دیجیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب آگے ذرا سنیے گا نفاق کا ایک طرز عمل کیا ہے. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين, یہ وہ ہیں جو ایمان لانے والوں کو چھوڑ کر کفار سے دلی دوستی اختیار کرتے ہیں. آج کے معاشرے میں بھی دیکھیے حکومتوں کی سطح پر دیکھیں تو غیروں سے تعلقات بڑھائے جاتے ہیں, عوام کی سطح پر دیکھیں تو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مقابلے میں یہود و نصارہ کے طور طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح عزت مل جائے گی, کامیابی مل جائے گی. کتنا زندہ کلام ہے اللہ کی قسم قرآن, یہ دیکھیے الفاظ ایبتغون عندهم العزة, یا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے کیا ان کی پیروی کر کے عزت ملے گی. فإن العزة لله جميعا, تو بے شک عزت تمام کی تمام اللہ کے پاس, ہمیں عزت ملے گی تو اللہ اور رسول کی اطاعت غیروں کی نقالی سے نہیں ملے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 140 میں جب کہیں اللہ کی کتاب کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جائے, اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہو, وہاں بیٹھنا جائز نہیں بلکہ روکنا بھی چاہیے. جو وہاں بیٹھا رہے گا اس کام میں شریک رہے گا تو وہ انہی کی طرح ہو جائے گا جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے اور اللہ کی آیات کی نافرمانی کرتے. اللہ ہمیں اس طرح کی بری محافل میں شرکت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد منافقین کا طرز عمل ہے کہ یہ کسی کے بھی نہیں, کفار سے بھی دوستیاں رکھتے ہیں اور مسلمانوں سے بھی دوستیاں رکھتے ہیں, تو جس کو پتا ملتی ہے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اپنا حصہ مانگنے کے لیے. ان کے طرز عمل کو قرآن نے بیان کیا. اس کے بعد 21 رکوع کا آغاز ہوتا ہے, پھر منافقین کا بیان. فرمایا کہ ان المنافقین یقاتلون اللہ وهو قاطعهم, بے شک منافقین دھوکہ دینے کی کوشش کرتے اللہ کو جبکہ اللہ ان کو ان کے دھوکے کا جواب دیتا. یہ سمجھ رہے کہ ہم نافرمانی کر رہے کوئی پکڑ نہیں ہوگی, اللہ مہلت دے رہا ہے یک دم پکڑ لے گا, لیکن یہ سمجھ رہی ہے. اس کے بعد نفاق کی علامات کا بیان. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کرتے ہوئے, يُرَاءُونَ النَّاسَ, لوگوں کو دکھانے کے لیے, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے بہت مگر بہت کم. یہ ہے نماز میں سستی کرنا منافقین کا طرز عمل. بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ فجر اور عشاء کی نمازیں منافق پر بھاری ہیں. اللہ ہمیں تمام سال تمام نمازوں کا باجماعت اہتمام کرنے کی توفیق عطا. دوسری بات حدیث نازی تو منافق کی نماز سستی کرنا, دیکھتا رہتا ہے وہ سورج کو جب وہ غروب ہونے کو پہنچتا ہے پھر بھاگتا ہے عصر کی نماز کے لیے, اور فرمایا پرندے کی طرح چونچے مارتا ہے تیزی کے ساتھ جب سجدے کرتا ہے اور نماز پوری کر لیتا ہے. یہ نمازوں کی سستی یہ طرز عمل ہے منافقین کا, اللہ نے اس سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 144 میں پھر نفاق کا طرز عمل. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, ایمان لانے والوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست نہ بناؤ, ان سے دوستیاں نہ بڑھاؤ اہل ایمان کی قوم پر. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا واضح الزام لے لو؟ اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار سے دوستیاں, یہ نفاق کا طرز عمل ہے. آگے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافقین جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ہوں گے. بلند نذیر لهم نصیرا, اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ کے رسول دعا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, وہی دعا میں پھر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہم طاہر قلوبنا من النفاق, اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے. یہ ہے تو اس دور کے منافقین, لیکن یہ طرز عمل کسی دور میں بھی پیدا ہو سکتا ہے. اس سے بچنے کی دعا اگر اللہ کے رسول کر رہے تھے تو ہمیں کتنا چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے. اللہ مطاہر قلوبنا من النفاق, اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے. اس کے بعد آیت نمبر 147 ہے سورہ نساء کی, پانچویں پارے کی تیاری, بڑی پیاری آیت ہے, آخری آیت ہے پانچویں پارے. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو اور اس پر ایمان. یہ انسان ہے جو نافرمانیاں کر کے, اللہ کی ناشکری کر کے اللہ کے عذاب کا اپنے آپ کو خود مستحق بناتا ہے. اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا, اللہ کو کیا پڑے گا, وہ تمہیں کیا کرے گا, عذاب دے گا, اسے کیا مل جائے گا. اگر تم ایمان رکھو اور شکر ادا کرتے رہو, اللہ ہمیں اپنے مومن بندوں میں شامل فرمائے اور شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. اس کے بعد چھٹے پارے کا آغاز ہوتا ہے, یہاں بتایا گیا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم, اللہ کسی برائی کی بات کو بلند آواز سے ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا الا یہ کہ جس پر ظلم ہوا. غیبت کرنا منع ہے, برائی ہے, لیکن جس پر ظلم ہوا ہو وہ عدالت میں یا کسی صاحب اختیار کے سامنے اپنی مظلومے کی داد رسی کے لیے کوئی بات کہہ سکتا ہے. آگے فرمایا اگر تو معاف کرتے رہو تو یہ بہت پسندیدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. حق کے لیے کسی کی برائی بیان کر دینا جائز, لیکن معافی بھی پسندیدہ ہے. اس کے بعد بڑی اہم آیت ہے قرآن کی, آیت نمبر 150. آج کے دور میں بہت بڑے بڑے فتنے جن نے اتنا سنت کے انکار کر وہ لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے, رسول کے نام کی ضرورت نہیں. معاذ اللہ, ایک فتنہ ہے وحدت ادیان کا, جیسے اکبر کا دین الہی تھا, سارے مذہبوں کو ملا لو, اگر رسولوں میں اختلاف ہے چھوڑ دو, عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو رسالت کو چھوڑ دو, معاذ اللہ. یہ دو فتنوں کا جواب اس لیے آیا ہے, فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا, یہ تو بالکل ہی نہیں مانتے. نمبر دو, ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ, اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق کر لیں. یہ منکرین سنت جیسے لوگ اللہ کی اطاعت کرنے کو تیار ہے, کہتے رسول کی سنت کی ضرورت نہیں, معاذ اللہ. ویقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض, تیسرے لوگ, اور وہ جو کہتے ہیں کہ بعض کو مانتے بعض کو نہیں مانتے, یہود موسی علیہ السلام کو مانتے, عیسی علیہ السلام کا انکار کر دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا, عیسائی عیسی علیہ السلام کو مانتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا, یہ تیسرے ہو گئے. چوتھے, ویریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا, اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کو راستہ نکال دیں, سب میں سے کچھ لے کر ایک محبوبہ بنا کر نیا مذہب کھڑا کر دے. یہ چار قسم کے لوگوں کا بیان آ گیا. اب آگے دیکھیے, فرمایا کہ اولئک هم الکافرون حقا, یہی پکے کافر ہیں. یہ قرآن کا خطرہ ہے ایسے لوگوں کے مطابق. اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے, تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے, اس کے بغیر ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اس کے بعد 22 کا رکوع شروع ہوتا ہے. اب اہل کتاب کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے, اور یہ وہ باتیں جو البقرہ میں ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. پہلے ذکر آیا کہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کر رہے ہیں. یہ تو وہ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہم تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں, تو ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 56 میں اس کی طرف اشارہ تھا. پھر انہوں نے بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی, اس کا بیان ہے. پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا, کہا گیا تھا کہ مغفرت مانگنا اللہ سے, انہوں نے گیہوں اور گندم مانگنا شروع کر دی. ان ساری نافرمانیوں کا بیان ہے. اس کے بعد اس کا بھی ذکر ہے, یعنی یہود کا, کہ انہوں نے مریم سلام علیہا پر بہتان لگایا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ناجائز طریقے پر پیدا ہوئے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کی ناپاک کوشش بھی کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی, بلکہ فرمایا کہ بلا ان شبہ لہم, ان کے لیے تو ان کی جیسی صورت بنا دی گئی. 12 حوالین میں سے ایک حوالی جو تھا عیسیٰ علیہ السلام کا, وہ غتالی کر گیا تھا, اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی, اس کو سولی ہوئی, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو آیت نمبر 158 میں کہا گیا فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, انہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف بلند کر لیا. اس کے بعد ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ تو سارے عیسائی ایمان قبول کر لیں گے, کرسچینٹی ختم ہو جائے گی, عیسائیت اسلام میں بدل جائے گی, سارے اہل کتاب ایمان لے آئے گی. اور مزید تشریح احادیث میں ہے, رہے یہودی وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے جائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر عیسائیت اسلام میں تبدیل ہو جائے گی. اس کے بعد بتایا گیا کہ یہودیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، سود خوری کی وجہ سے، اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے اور لوگوں کے مال حرام طریقے پر کھانے کی وجہ سے اللہ نے یہود پر کچھ حلال چیزیں حرام کر دی، یہ سزا ان کو ملی۔ یہ پاکیزہ چیزیں تو تھیں لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام کر دی۔ اس کے بعد ان کے نیک لوگوں کا ذکر ہے، یہ قرآن کی خوبصورتی، آخری کتاب کی برائیاں بھی قرآن بیان کرتا ہے لیکن اگر ان میں کچھ لوگ نیک ہو تو قرآن ان کی خوبیوں کا ذکر بھی ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد 23 رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اس میں انبیاء اور رسول کے ناموں کا بڑا پیارا گلدستہ آیا ہے، کئی رسولوں کے نام بیان ہوئے۔ پھر آیت نمبر 165 میں انبیاء اور رسول کے بنیادی فرائض یعنی فنکشن کا ذکر ہے، فرمایا رسول مبشرین و منذرین، ہم نے تمام رسول بھیجے بشارت سنانے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر، اطاعت کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب کی وعیدیں یہ ڈرا دے۔ تو ہم نے رسول بھیجے بشارت سنانے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر، لِأَنَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت، کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہ جائے۔ کل کوئی یہ نہ کہے گا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے اطاعت کرنی تھی، تو اس لیے رسول بھیجے کہ انسانیت پر اتمام میں حجت ہو جائے۔ بھائی یاد رکھیے گا، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ کام ہمیں کرنا ہے، انسانیت اگر اللہ کا پیغام پہنچانا، اطاعت اور خوشخبری سنانا، نافرمانی پر وعیدیں سنانا، اگر یہ کام نہیں کریں گے تو کل گردن کے پکڑے جانے کا پورا قوی اندیشہ موجود ہے۔ اللہ کو دین سیکھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 171 میں دین میں غلو یعنی زیادتی کرنے سے منع کیا گیا، فرمایا کہ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو زیادتی نہ کرو، حد سے آگے نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہو اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہیں۔ دین میں غلو کیا گیا تھا اہل کتاب نے، عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے چلے گئے ان کو خدا قرار دے دیا، معاذ اللہ شرک، عمل میں رحمانیت اختیار کر لی، سورہ حدید کی آیت 27 میں ذکر، من چاہی شریعت ایجاد کر لی، دنیا کو چھوڑ دو، شادی بیاہ نہ کرو، بغیر اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دی، یہ ہے دین میں غلو کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلو زیادتی کرنے سے بچو، شدت پسندی سے بچو، کسی غلو نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے والد سے بیان ہے کہ ان کی موجزانہ پیدائش اللہ کے پاس کلمہ کن سے ہوئی، اور فرمایا گیا کہ مت کہو کہ دین خدا سے، خدا معبود واحد ایک ہی اکیلا اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کے بعد سورۃ النساء کا آخری رکوع ہے، فرمایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں، اور سارے فرشتے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور یہ سارے فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ نبی کی جا رہی ہے عیسائیوں کے عقیدے کی، کہ عیسیٰ کو خدا بنا دیا تھا، کہا نہیں، یہ سارے رسول، یہ سارے فرشتے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کی بندگی سے تکبر نہیں کرتا۔ اس کے بعد دعوت دی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، یقینا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی، یہ قرآن آ چکا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تم پر واضح روشنی یعنی قرآن کی ہدایات عطا فرما دی۔ فاما الذین آمنوا باللہ، بس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، واعتصموا به، اور انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کو تھامنے سے مراد ہے اللہ کی رسمی یعنی قرآن کو تھامنا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اس کا بیان۔ تو جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کو یعنی اللہ کی رسمی قرآن کو جنہوں نے تھام لیا، سیدو کے لوگوں کی رحمت منہ و قبل، فان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت سے داخل فرمائے گا، ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما، اور اللہ اپنی طرف ایسے لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آخری آیت میں وراثت کا ایک ضمنی مسئلہ بیان ہوا، اور آخر میں فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے ان احکامات کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ الحمدللہ سورۃ النساء اس مقام پر آ کر مکمل ہو گئی۔ اب کچھ وقت زیادہ نہیں رہا، انشاءاللہ کل سے ہی سورہ المائدہ کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احکامات کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.